السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت جلانی بھی حاضر خدمت ہے سدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش یہ پروگرام ہم آپ کے لیے بہت سارے دنوں سے پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہی آپ سے ہم خطوں کے، آپ کے کامنٹس کے، آپ کے تبصروں اور تجزیوں کے جواب بھی ضرور دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، نکہت، آپ کو پہلے میں بتاؤں کہ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ گزشتہ کچھ روز سے سبھی جانتے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی امن بات چیت میں تعطل کی خبریں توجہ کا مرکز ہیں۔ دوحہ میں متعدد مذاکرات دور کے بعد یہ سلسلہ صدر ٹرمپ کے اعلان سے ختم ہو گیا۔ اب مختلف فریقوں کی طرف سے ان کے دوبارہ آغاز کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا یہ صرف تعطل ہے، مؤخر ہے، یا بالکل خاتمہ۔ تو چین نے بھی امریکہ پر زور دیا ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو۔ ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے امریکی تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ۔ پھر امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد دہشت گردوں کی سکریننگ کا ایک ڈیٹا بیس تیار کیا تھا، جس میں مشتبہ یا پھر باقاعدہ دہشت گردوں کے نام درج تھے تاکہ ان کو امریکہ آنے سے روکا جائے۔ حال ہی میں امریکہ کے ایک فیڈرل جج نے اس فہرست کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر گزشتہ دنوں پاکستان سے ہنر مند خواتین کا ایک گروپ امریکہ کے دورے پر آیا تھا۔ ان میں ایک ایسی خاتون بھی شامل تھیں جنہوں نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ رانی شمیم کون ہیں اور ان کی صلاحیتوں نے کیسے کیسے زندگیوں کو چھوا ہے، ایک انٹرویو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، اور نگت سے پوچھتے ہیں کہ نگت آج ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی جو پہلی رپورٹ ہم پیش کریں گے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا ہے، اسی حوالے سے ہے۔ اور یہ کیسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدے پر پیش رفت کے حوالے سے چہم گوئیاں بھی ہو رہی تھیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر پاکستانی جو تجزیہ کار ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ایک تجزیاتی رپورٹ میں ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اسی طرح پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر آج بھی پولیو وائرس موجود ہیں، اور رواں سال پولیو کے 62 کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں پولیو وائرس کی موجودگی کی وجوہات کے حوالے سے ڈاکٹر سمیہ الطاف سے ہونے والی تفصیلی گفتگو بھی آپ کو ہم سنوائیں گے۔ اسی طرح سیاحت کے شوقین افراد کے لیے آج بھی ہمارے پاس ایک زبردستی رپورٹ ہے، اور آج ہم سوات کے علاقے وادی کالام سے کچھ فاصلے پر موجود بلو واٹر ویلی میں لے کر جائیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا کچھ مختصر سا خلاصہ آج کی رپورٹس کا جو آپ ریڈیو نیوز نیٹورک سے سنیں گے۔ تو پروگرام میں اب رپورٹ سنوانے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے۔ جیسا کہ بہجت بھی بتا رہی تھی کہ امریکہ کے جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات ایک ایسے وقت میں ختم کر دیے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید دونوں فریقین کسی معاہدے پر متفق ہو جائیں۔ تو بہجت جی، رپورٹ کی تفصیلات بتائیے۔
بہت شکریہ نگہت۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ چین نے افغانستان میں پائیدار امن اور افغان تنازع کے مستقل حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے جاری رکھنے پر زور دیا ہے، اور یہ بات چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خا چن جنگ نے معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ کی طرف سے افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کے اعلان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی تھی۔ ادھر افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے جیمز ڈوبن نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا فیصلہ ان کی مخصوص سیمابی انداز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اکثر اپنے فیصلے تبدیل کرتے ہیں، جن سے نہ صرف ان کے مخالفین تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے اتحادی بھی شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ بھی ہے کہ مذاکرات میں تعطل کے بعد کیا صدر ٹرمپ افغانستان سے 5,000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے اپنے بیان پر قائم رہیں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خیال میں طالبان کے ساتھ بات چیت مستقل طور پر بند نہیں ہوئی اور یہ ہر صورت میں دوبارہ شروع ہوگی، تاہم سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ وسلم نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا فیصلہ خود کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی، تاہم ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ حلقے اسے منسوخی کی بجائے معطلی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب دیتے ہوئے سابق نائب وزیر خارجہ کارل انڈرفورتھ نے کہا کہ معاملات چونکہ اتنے مبہم ہیں اس لیے حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کسی بھی اور شخص کی طرح اس وقت ابہام کا شکار ہیں، لیکن معاملات جتنا جلد ممکن ہو سلجھنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ہمارے ساتھی انجم ہیرلڈ گل نے امریکی تجزیہ کاروں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ حلقے اسے منسوخی کی بجائے معطلی کہہ رہے ہیں، مگر کیا مذاکرات معطل ہوئے یا منسوخ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سابق نائب معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفورتھ کا کہنا ہے،
I have no idea because it's a very confused state of affairs.
مجھے علم نہیں کیونکہ معاملات مبہم ہیں، اس وقت یہ اس قدر ابہام کا شکار ہیں اور میرے خیال میں انہیں جتنا جلد ممکن ہو سکے سلجھنا چاہیے۔ سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ وزیر خارجہ مائیک پومپیو مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں اور میرا اندازہ ہے کہ وزیر خارجہ پومپیو نے پوری طرح سے دروازہ بند نہیں کیا، سو یہ منسوخی نہیں ہے، مگر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ہی مذاکرات ایک سمجھوتے میں تبدیل ہوتے ہوتے رک گئے۔ کارل انڈرفورتھ کہتے ہیں کہ بات چیت 10 ماہ سے چل رہی تھی اور پھر اچانک ڈرامائی انداز میں کیمپ ڈیوڈ میں ایک اجلاس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی، جو میرے خیال میں بہت ہی انوکھی سی بات ہے۔
The notion that at the last moment there would be a Camp David
یہ سوچ کے آخری لمحے پر کیمپ ڈیوڈ میں صدر ٹرمپ، طالبان اور صدر غنی اجلاس منعقد کریں، یہ واضح طور پر وائٹ ہاؤس میں بغیر سوچے سمجھے اچانک ہی کیے جانے والا فیصلہ تھا، جس کی نہ کوئی تیاری کی گئی تھی اور نہ ہی اس میں شامل دیگر بہت سے عوامل کو زیر غور لایا گیا تھا۔ تاہم رابن رافیل کہتی ہیں کہ شاید طالبان یا صدر غنی نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، یہ واضح نہیں ہے کہ کسی ایک یا دونوں فریقوں نے اس میں شرکت سے اتفاق کیا تھا۔ طالبان کے نقطۂ نظر سے وہ ایسی کسی ملاقات میں شرکت سے پہلے چاہتے تھے کہ کسی معاہدے پر دستخط ہو جائیں، اور وہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے پہلے امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، سو میرے خیال میں انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ ملاقات تب کریں گے جب معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا رابن رافیل کا کہنا تھا کہ صدر غنی کو اس معاہدے کا مسودہ دکھایا گیا تھا اور وہ اس سے خوش نہیں تھے، اس لیے ان کے نزدیک وہ ایسی کسی بھی ملاقات میں آنے سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ وہ اس معاہدے کے مسودے سے مطمئن نہیں تھے۔ اور پھر بقول رابن، حملوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ پر بہت دباؤ تھا، اس لیے انہوں نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا، مگر کیا اس کی وجہ یہاں امریکہ میں انتظامیہ کے درمیان پائی جانے والی کوئی تقسیم بھی تھی؟ اس کے جواب میں رابن رافیل کا کہنا تھا، میرے خیال میں واضح طور پر ایسا تھا، یہ ایک طرح سے ایسی رمز ہے جو عیاں ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو طالبان سے کسی معاہدے کے حق میں ہیں، جو کسی سیاسی سمجھوتے کو آگے بڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے نزدیک طالبان قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ انتظامیہ میں اختلاف پایا جاتا تھا، کم از کم اس اختلاف کے بارے میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ میرے نزدیک معتبر ہے۔ اسی تقسیم کے بارے میں کارل انڈرفورتھ کا کہنا تھا، میرے خیال میں آگے بڑھنے کے حوالے سے انتظامیہ کے درمیان تقسیم کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور اس میں وزیر خارجہ پومپیو اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن شامل ہیں۔ میرے نزدیک امریکی فوج چاہتی ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ موجودگی وہاں رہے۔ کارل انڈرفرتھ کہتے ہیں کہ واضح طور پر افغان عوام خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ امریکی اور نیٹو افواج کا وہاں سے مکمل انخلا ہو، کیونکہ وہ اس کے نتیجے میں طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے خوب واقف ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے امن بات چیت کی منسوخی کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وہ امن بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر طالبان یہ سوچتے ہیں کہ وہ انہیں ڈرا دھمکا کر مذاکرات کریں گے تو پھر وہ ان کے لڑاکے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ امن بغیر شرائط کے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ طالبان نے اس سے اب تک انکار کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جیسا کہ آپ کو نگہت نے ابھی پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بھی پاکستانی تجزیہ کاروں سے بات کر کے اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے نگہت سے کچھ تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ 10 ماہ سے جاری مذاکرات اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 3 ٹویٹس پر ختم ہوئے۔ کچھ سیکنڈز میں کیے گئے مسلسل 3 ٹویٹس میں امریکی صدر نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی منسوخی کی وجہ جمعرات کو کابل میں ہونے والا خودکش حملہ قرار دیا، جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغان طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کے محض چند روز بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے خلاف ایسی طاقت استعمال کی جائے گی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ خبر رسائی ادارے ایف پی کے مطابق 9/11 حملوں کے 18 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ 4 روز میں امریکی فورسز نے ہمارے دشمن کو اتنی کاری ضرب لگائی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں لگائی گئی، اور ایسا مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر طالبان کے ساتھ خفیہ امن مذاکرات منسوخ کر کے افغانستان میں امریکی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ مذاکرات اس حملے کے جواب میں ختم کیے گئے جس میں گزشتہ ہفتے ایک امریکی فوجی مارا گیا تھا۔ اس وقت افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد 14,000 کے قریب ہے، جبکہ 2010 میں یہ تعداد 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ گزشتہ ہفتے کے آخر تک طالبان کے ساتھ مجوزہ امن معاہدے کے حوالے سے توقعات بڑھ رہی تھیں، جس کے تحت امریکہ کو افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا کرنا تھا اور اس کے بدلے طالبان نے شدت پسند گروہوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت پیش کی تھی۔ تاہم اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس کے ساتھ ہی مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں، جس پر سیاسی مبصرین بھی حیران ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض مسن نے پاکستان میں موجود کچھ تجزیہ کاروں سے بات کی ہے اور ان کی رائے لی ہے۔ آئیے آپ کو یہ تجزیاتی رپورٹ سنواتے ہیں۔
طالبان کی طرف سے افغان حکومت کے زیر تسلط علاقوں پر حملوں کے باوجود امریکہ طالبان امن مذاکرات لگ بھگ 1 سال جاری رہے، لیکن کابل پر ہونے والے ایک حملے نے ان مذاکرات کے سرخیل صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے معاہدے کو عملی شکل دینے کے لیے افغان صدر اور طالبان وفد سے ہونے والی کیمپ ڈیوڈ میں نہ صرف اپنی ملاقات کو منسوخ کر دیا، بلکہ بعد ازاں طالبان کے امیر اور دیگر 10 افراد کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل کر دیا۔ آخر کیوں؟ سینئر تجزیہ کار محمد احسن یاتو کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔
جب طالبان کا وجود ایک بار 9/11 کے بعد افغانستان میں ختم ہو گیا تھا، دوبارہ طالبان وہاں کیسے آئے امریکہ اور پاکستان کی مرضی کے بغیر؟ اب وہ جو بھاگ ہیں وہ صرف امریکہ اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کام نہیں کریں گے، نہ ان کے کہنے پہ کام کریں گے۔ اب وہ 30 سالہ لڑائی میں وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، یا انہوں نے نئی راہیں اپنا لی ہیں۔ وہ ہیروئن بیچتے ہیں، وہ اسلحہ بیچتے ہیں، وہ پیسے لے کے دہشت گردی بھی کرتے ہیں۔ اب ڈائلاگ ان کو بحثیت طالبان ہی نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ، امریکہ اور پاکستان، بلکہ بحثیت ایک حصہ دار کے انہیں آپ نے, ابھی وہ گورنمنٹ میں ہے نہیں لیکن گورنمنٹ کا حصہ بنا کے انہیں پیش کر, وہ انڈیا کو قابل قبول نہیں تھا, نہ وہ چائنا کو قابل قبول ہے, نہ وہ روس کو قابل قبول ہے, نہ پوری دنیا کو قابل قبول ہے, امریکہ میں کچھ قوتوں کو اور پاکستان میں کچھ قوتوں کو. طالبان کی وہ پوزیشن منظور ہے جس میں وہ حکومت کا حصہ بھی بنے.
افغانستان میں امن کے لیے حقیقت پسندانہ سوچ کی ضرورت ہے.
لڑائی کو آپ ایک دن میں نہیں لپیٹ سکتے جب تک ساری قوتیں ایک پیش پہ نہ ہوں, امریکہ, طالبان, چین, روس, حتیٰ کہ انڈیا بھی. اب سب کا اپنا اپنا حصہ ہے افغانستان.
اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نواز خان وردک سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پالیسی ساز حلقوں میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایک چپ کلاس چل رہی تھی اور افغان صدر کو بھی امریکہ طالبان معاہدے کے مندرجات سے اختلاف تھا.
دیکھیں یہ جو پروسیس ختم ہوا ہے اس سے یہ چیز واضح ثابت ہوتی ہے کہ واشنگٹن کے اندر ایڈمنسٹریشن میں ایک واضح ایک ڈیوائیڈ موجود ہے. ایک گروپ جو ہے کیمپ ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ٹاکس ہوں, دوسرا کیمپ چاہتا ہے کہ یہ ٹاکس نہ ہوں, کیونکہ ان کے خیال میں یہ جو ہے یہ طالبان کی فتح ہوگی اور امریکہ کی ڈیفیٹ ہوگی. لہذا ٹرمپ کا خیال تھا کہ ایک ایسا کام کیا جائے جس سے ان کو آنے والے الیکشنز میں کوئی چیز جسٹیفائی کی جائے, ان کے جو لوکلز ہیں, ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے, ثابت کی جائے کہ ان کی فورن پالیسی کامیاب فورن پالیسی رہی ہے. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو جو ان کے وہاں پہ جو انسٹیٹیوشنل پریشر ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے. کیمپ ڈیوڈ میں ایک فائنل جو ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا کہ جس کو سڈنلی روکا گیا, اس میں جیو پالیٹکس بھی کھیلے گی, یہ علاقائی جو بھی پالیٹکس میں انڈیا کا بھی بظاہر رول نظر آتا ہے. انہوں نے بھی اس کیمپ کے ساتھ ٹرمپ کو پریشرائز کیا ہوگا, جو کیمپ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ
لڑائی اور امن دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے.
ٹاک فار فائٹ اینڈ فائٹ فار ٹاک, یہ اسٹریٹجی جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہوگی, چاہے یہ طالبان کی اسٹریٹجی ہے, چاہے یہ کابل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے, چاہے یہ امریکہ, یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ سب ہو چکی ہے, یہ فیل ہو چکی ہے. یہاں پر صرف اور صرف پیس ٹاک جب تک نہیں ہوتی تینوں پارٹیز کو ریلائز کرنا پڑے گا, ایون طالبان کو بھی وائلنس کو کم کرنا پڑے گا, امریکنز کو بھی ریلائز کرنا پڑے گا, اور دوسرا جو افغان گورنمنٹ ہے ان کو بھی ریلائز کرنا پڑے گا کہ وہ اس پروسیس کے اندر ہرڈلز پیدا نہ کرے.
قائد اعظم یونیورسٹی میں قائم امریکن اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر جمیل کہتے ہیں کہ امریکہ طالبان امن مذاکرات کی منسوخی سے یہی پیغام سامنے آیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے کم از کم مستقبل قریب میں نہیں جا رہا.
دیکھیں اس کے بارے میں جو بات کی جا سکتی ہے کہ امریکہ ایک تو یہ ہے کہ سیریس نہیں ہے یہاں سے افغانستان سے نکل لیں, باقی وہ ڈیموکریسی ہے, ان کی اپنی کمپلشنز ہیں, انہوں نے بتانا تھا اپنی قوم کو کہ بھائی دیکھو کہ یہ حالات ہیں, ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے کتنے کتنے سیشنز میں گزرے ہیں, لیکن یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. ان دی لانگ رن اگر آپ دیکھیں گے ریجن کے اندر افغانستان ایشو کے حوالے سے اگر کسی کو تقویت ملی ہے کسی ایک ملک کو اور وہ انڈیا ہے, انڈیا کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیف ہو گئی اور یقینی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ موقع مل گیا.
تو انڈیا نے کوئی آپ کے خیال ہے کوئی لابی بھی کی ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ طالبان پہ مت چھوڑیں؟
یقینی بات ہے لابنگ کی ہے, اور باقی وہ اس کا جو انٹری ہے افغانستان کے اندر اس کا آنا ہے وہ بھی امریکہ کے آشیرواد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, اور یقینی بات ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے افغان گورنمنٹ کے بعد اگر سب سے زیادہ تحفظات کسی سٹیک ہولڈر کے ہو سکتے ہیں تو وہ انڈیا کے ہو سکتے ہیں. اگر امریکن چلے جاتے ہیں تو طالبان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, وہ دونوں
افغانستان کے 50% رقبے پر قابض طالبان سے امن مذاکرات منسوخ کرنے کے بعد اس ملک میں 18 سال سے جاری جنگ ختم کرنے کی امریکی حکمت عملی کیا ہوگی فی الحال کچھ بھی واضح نہیں. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے ہم پیش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش, ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 18ویں برسی منائی گئی. اس موقع پر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور مرنے والوں کی یادگاروں پر پھول بھی رکھے گئے. دہشت گردی کے ان حملوں میں نیو یارک، ورجینیا اور پینسلوینیا میں تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے مشرقی لان میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی. یہ تقریب اس وقت کی مناسبت سے منعقد کی گئی جب نیو یارک شہر میں قائم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے دہشت گردوں نے پہلا مسافر بردار طیارہ ٹکرایا تھا. 9/11 کی یاد منانے کے لیے ایک ایسی ہی تقریب نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر ہوئی جس میں ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے رشتہ داروں اور زندہ بچ جانے والوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. گراؤنڈ زیرو وہ مقام ہے جہاں 11 ستمبر 2001 تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 بلند و بالا ٹاور تھے. ان ٹاورز میں 100 سے زیادہ منزلیں تھیں اور وہاں مختلف کاروباری اداروں کے دفاتر تھے جن میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے. طیارے ٹکرانے سے ان میں آگ بھڑک اٹھی اور طیاروں میں سوار تمام مسافر ہلاک ہوئے. اس آگ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ زمین بوس ہو گئے. ان ٹاورز کے تباہ ہونے سے 2,595 افراد ہلاک ہوئے تھے. 9/11 کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک تقریب پینٹاگون میں بھی ہوئی جہاں القاعدہ کے دہشت گردوں نے ہائی جیک کیا ہوا تیسرا مسافر طیارہ ٹکرا کر تباہ کیا تھا. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ریاست پینسلوانیا کے قصبے شینکسول میں 9/11 کی 18ویں برسی کی تقریب میں شرکت کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں القاعدہ کے دہشت گردوں کا ہائی جیک کیا جانے والا چوتھا مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اور اس پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے تھے. 11 ستمبر 2001 کی صبح القاعدہ کے 19 دہشت گرد امریکہ کے مختلف ایئرپورٹس پر مسافروں کے روپ میں 4 طیاروں پر سوار ہوئے اور عملے کو یرغمال بنا کر طیاروں کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کے بعد انہوں نے یکے بعد دیگرے ہائی جیک کیے گئے طیارے نیو یارک، پینٹاگون اور پینسلوینیا میں اپنے اہداف سے ٹکرا دیے. انہی حملوں کے جواب میں امریکہ نے افغانستان سے، جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی اور القاعدہ کی قیادت اور جنگجوؤں نے پناہ حاصل کر رکھی تھی، مطالبہ کیا کہ وہ القاعدہ کو اپنے ملک سے نکال دیں. طالبان نے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے بین الاقوامی افواج کی مدد سے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا. اس واقعے کو 18 سال گزر چکے. افغانستان میں امریکی قیادت میں جنگ ابھی بھی جاری ہے اور آج بھی ملک کے بڑے حصے پر طالبان کا کنٹرول ہے. امریکہ نے ان 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد دہشت گردی کی سکریننگ کا ایک ڈیٹا بیس بھی تیار کیا، جس میں مشتبہ یا باقاعدہ دہشت گردوں کے نام جمع کیے گئے تاکہ انہیں امریکہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے. امریکہ کے ایک فیڈرل جج نے حال ہی میں اس فہرست کو غیر آئینی قرار دیا ہے. اس بارے میں صبا شاہ خان کی رپورٹ سنیے، پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی.
خیال کیا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی دہشت گردوں کی فہرست میں 10 لاکھ سے زیادہ امریکی شہریوں اور غیر ملکیوں کے نام درج ہیں. اس فہرست میں نام درج ہونے سے ایسے افراد کے لیے جہازوں میں سفر کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، تاہم ان کے سفر میں کچھ پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں. 23 مسلمان امریکیوں کے ایک گروپ نے 2019 میں تیار کی گئی اس فہرست کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں نام موجود ہونے کو چیلنج کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اس ماہ ایک وفاقی عدالت نے اس فہرست کو غیر آئینی قرار دے دیا. اس فہرست کو عدالت میں چیلنج کرنے والے لوگوں میں سے ایک حسن شبلی کہتے ہیں،
میں
انتظار کرتا رہا ہوں. مجھے حکومت 15 سال سے ہدف بناتے ہوئے ہراساں کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. مجھ سے دوسرے درجے کے شہری کے طور پر سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایک مجرم کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلقات کی کونسل اور امریکی شہری آزادیوں کی یونین سمیت بہت سے ادارے اس ڈیٹا بیس پر تنقید کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس فہرست کے معیار غیر واضح ہیں اور انہیں خفیہ رکھا جاتا ہے، اور ان میں ایسے لوگوں کے نام بھی درج ہیں جنہیں فہرست میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تاہم امریکی کانگریس کے بہت سے اراکین سمجھتے ہیں کہ یہ فہرست امریکہ کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے. ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز کہتے ہیں،
We are facing a global war on terror. We are facing
ہمیں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا سامنا ہے. خاص طور پر بنیاد پرست اسلامی دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے امریکیوں اور امریکہ کے اتحادیوں کو قتل کیا۔ لہذا ہمیں اس بارے میں واضح ہونا اور ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں اس سے پہلے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو۔ وفاقی عدالت کے جج اینٹی ٹرینگا نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس پروگرام کی موجودہ شکل میں آئین کی طرف سے شہریوں کو دیے گئے حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی۔ قانونی ادارے سی اے آئی آر کی لٹیگیشن ڈائریکٹر لیلا مصری کہتی ہیں کہ اگر اس فہرست سے کسی شخص کا نام نکال بھی دیا جائے تو وہ اس کے ریکارڈ میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور اسے ریکارڈ سے ہٹانے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ جج کے فیصلے کے بعد استغاثہ اور مدعا الیحان کو اس ڈیٹا بیس میں مناسب تبدیلیاں کرنا پڑیں گی تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکے۔ اس کیس کے بارے میں حتمی فیصلہ اس ماہ کے آخر میں متوقع ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جناب، یہ تو ہوئی ایک ٹیرر واچ کی لسٹ کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک چلیں گے، جہاں پر ہم صحت کے شعبے سے پولیو کے پروگرام کے بارے میں سنیں گے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے تحت کام کرنے والے ماہرین صحت نے پاکستان کے پولیو پروگرام کو ناکامی کی جانب گامزن قرار دیتے ہوئے صورتحال کو دنیا کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ عالمی انسداد پولیو اقدامات سے متعلق تنظیم ٹیک کے ماہرین صحت سال میں 2 مرتبہ ایسے ملکوں کے پولیو پروگراموں کا جائزہ لیتے ہیں جہاں تاحال اس مرض کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد میں 29 اور 30 اگست کو ٹیک نے اپنے شش ماہی اجلاس میں ایک بار پھر پاکستان کے پولیو پروگرام پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ماہرین صحت کا یہ گروپ ان ممالک کو اس مرض کے تدارک کے لیے اپنی سفارشات پیش کرتا ہے۔ پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 62 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں بھی پولیو کیسز کے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے اجلاس کے اختتام پر اپنے مشاہدات اور سفارشات پر مشتمل رپورٹ بھی مرتب کی۔ ادھر انسداد پولیو مہم کے فوکل پرسن بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹیگ تجاویز پر منو ان عمل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے پولیو کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے نگہت اسے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی پولیو وائرس موجود ہیں، اور دنیا بھر میں تمام ممالک جو پولیو سے متاثر تھے انہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے۔ رواں سال جیسا کہ بہجت بھی بتا رہی تھی کہ اب تک پولیو کے 62 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں سامنے آئی ہیں جہاں پر پولیو کے 46 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور پاکستان میں اگر ہم پولیو کی وائرس کی موجودگی کی بات کریں تو اس کے حوالے سے ہمیشہ سے تشویش پائی جاتی ہے، اور حکومتی لیول پر اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پولیو وائرس کا مکمل طور پر پاکستان سے خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ اسی معاملے پر ہماری نمائندہ انیلا انصاری نے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمیہ الطاف سے گفتگو کی ہے، جو کہ مختلف اخبارات کے لیے ہیلتھ کے مسائل اور خاص طور پر پولیو کے حوالے سے لکھتی بھی رہتی ہیں۔ انیلا نے ڈاکٹر سمیہ کے سامنے پہلا سوال ہی یہی رکھا کہ پاکستان میں پولیو وائرس کے نہ ختم ہونے کی کیا وجوہات ہیں، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو اس انٹرویو میں سنواتے ہیں۔
دیکھیے، پولیو کا جو ایریڈیکیشن ہے اس میں تقریباً اب 3 کی بجائے تقریباً 2 رہ گئے ہیں، کیونکہ لاسٹ جو 3 تھے وہ پاکستان، افغانستان اور نائجیریا تھا، اور نائجیریا میں بھی پچھلے 3 سال سے کوئی پولیو کا کیس نہیں ہوا۔ سو اب تقریباً افغانستان اور پاکستان ہی رہ گئے۔ پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل اس سینس میں کہ یہ بہت ہائیلی کنٹیجس ڈیزیز ہے، اور اینڈ دی وائرس لیوز ان دی انوائرمنٹ، سو آپ کے جو سینیٹیشن ہے اس سے بچاؤ کے لیے 2 پرانگ اٹیک ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ بچے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور دوسرا آپ وائرس کو کم کرتے ہیں جو کہ آپ کے ماحول اور انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ پولیو کی ایریڈیکیشن پاکستان میں پچھلے تقریباً 25-30 سال سے ہو رہی ہے، موسٹلی تھرو ایریڈیکیشن پروگرام، جو کہ یہ پولیو ویکسینیشن کیمپینز ہوتی ہیں جس میں وہ بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں۔ مگر جو وائرس کی ایلیمینیشن کا کام ہے وہ اتنا نہیں ہو رہا، جو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے انفراسٹرکچر اور دوسرے محکمے جو ہیں وہ انوالو ہونے چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہے جنہوں نے پولیو اریڈیکیٹ کر دیا, فار ایگزامپل دی ایگزامپل آف انڈیا, یو فائنڈ کہ وہ بہت اپنی کنٹری اسپیسیفک پرابلمس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پتا کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل کمیونٹیز میں کیا کیا چیزیں چاہیے, اور پھر وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح کی ڈیزائن کرتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 10 سال سے ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں ویکسین ہیزیٹنسی, کہ ماں باپ جو ہیں وہ ویکسین بچوں کو نہیں دلواتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. پاکستان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ریلیجیس انجنکشن سے لوگ ڈرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ڈرتے ہیں. Research has clearly shown that the parents don't have, one, the knowledge about the disease and the schedule of the vaccinations, aur dusri taraf se they don't trust the system, ke system unke interest mein kaam kar raha hai. Iski sabse badi indication ye hai ki jab bachchon ko polio ke vaccination ki wajah se side effects hote hain, جس میں بخار ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا پیٹ خراب بچے کا ہو جاتا ہے, وہ کرینکی ہو جاتا ہے, تو وہ جب جاتے ہیں ہیلتھ سینٹر کہ بھئی ہمارا بچہ بیمار ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ بچہ بیمار ہے, تو ہیلتھ سروسز ریسپونسو نہیں ہوتی. ہیلتھ سینٹر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی سینٹر کھلا نہیں ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. سو پیپل ڈونٹ ٹرسٹ دا سسٹم, دے تھنک کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو سسٹم ہمیں ریجیکٹ کر دیتا ہے, ریسپونسو نہیں ہوتا. And on the other hand, you know, they come into our houses to give these drops to our children. And without any explanation and without any knowledge to them. Jo policy makers hain, wo kehte hain, nahi, humare vaccinators jo hain, wo, they are supposed to give knowledge and information. Yes, vaccinators, to their credit, do give information and knowledge. Magar wo bichare utni de sakte na, jitni unke paas khud hoti hai. Vaccinators jo hain, wo jo hire hote hain for these immunization campaigns, تو وہ گورنمنٹ کے ورکرز تو نہیں ہوتے, وہ کبھی اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ کبھی ایل ایچ بیز ہوتے ہیں, وہ کبھی کوئی ہوتا ہے, ان کو جو ہے 2 ہفتے کے لیے, 3 ہفتے یا مہینے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے. تو ان کو گورنمنٹ کس طرح ٹرین کرتی ہے, ان کو کیسے ان کی نالج بیس ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو پرسنل ایجنسی اینڈ وانٹ ٹو میک ڈیسیشنز اباؤٹ دیم سیلفز. تو ماں باپ جو ہیں وہ خود فیصلے کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچے کی صحت کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے. آپ فورس کر کے اور کسی کو ڈرا دھمکا کے, تھریٹن کر کے نہیں کر سکتے. سو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ آئی ایم ویری بیفلڈ کہ آپ کی مانیٹرنگ بورڈ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے, بہت سارے اور ریسرچرز بھی کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ بھی کہ بھائی یہ ایشو جو ہے اس کو بڑی بڑی جوڈیشیسلی اور بڑی وائزلی ٹیکل کرنا چاہیے اگر آپ سیریس ہیں اباؤٹ ہیونگ پیرنٹس ایکسیپٹ ویکسینیشن.
جیسے کہ جو خوشحال ممالک ہیں مثلا برطانیہ کی اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو ان کے پاس ہیلتھ امپروومنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی ایجوکیٹ کرنا پاپولیشن کو اور اویئرنیس دینا ہے. پاکستان میں ہیلتھ امپروومنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تو شاید ہماری حکومت کو اس طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے.
تھوڑی سی نہیں, بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ اور جو ہم نے اپنی ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ جو یہ تو ڈیمانڈ سائڈ ہو گئی کہ ماں باپ جو وہ کرتے ہیں, پھر ایک سپلائی سائڈ پہ ہے جہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے اور پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے یہ سپلائی کرنی ہوتی ہے, ویکسین سپلائی کرنی ہوتی ہے, کولڈ چین مینٹین کرنی ہوتی ہے, پرسنل سپلائی کرنے ہوتے ہیں جو یہ کریں, ان کو مانیٹر کرنے کے, ان کو سپروائز کرنے کے لیے. دیٹ ہول سسٹم از کمپلیٹلی بروکن ڈاؤن, اور اس میں جو لوکل آپ کے آفیشلز ہیں دے ہیو ویری لٹل اتھارٹی ٹو سالو اے پرابلم وین دے سی اٹ ان دا فیلڈ. بھائی یہ لوگ ڈسٹرکٹس میں اتنے سال کام کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, یو نو کر رہے ہیں اپنے ڈسٹرکٹس میں کام اور ان کو اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں بہت پتا ہے, تو جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو اس کی سولوشن بھی سمجھ آتی ہے کہ جی ہمیں یہ ایسے کرنا چاہیے, مگر دے ہیو نو اتھارٹی. یہاں پہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو فریزرز میں سے وہ بےچارے ویکسینز نکال کے جو ہیں ویکسینیٹرز وہ بالٹیوں میں ڈال دیتے ہیں برف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی ڈائریکٹ پانی میں وہ سب جو ویکسین کی وائلز ہوتی ہیں ان کے لیبل پگل پگل کے اتر جاتے ہیں اور وہ وداؤٹ لیبلز ہو جاتے ہیں, پھر وہ انہیں وداؤٹ لیبلز میں سے ماں باپ کے سامنے ٹیکہ بھر کے بچے کو لگاتے ہیں. مجھے بہت ساری ماؤں نے کہا, یہ جو ڈسٹرکٹ بی ایچ یو میں اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, یہ تو ان کو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی دوا اور کس چیز کی اور یہ بھر بھر کے دیتے ہیں. سو ہو از واچنگ دیٹ, ویئر آر دا مانیٹرز اینڈ ویئر آر دا مینیجرز ہو آر واچنگ آل.
بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ صاحب ہم سے بات کرنے کا.
پولیو کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر سمیع الطاف کی گفتگو سنی. تو پروگرام میں بریک لینے سے پہلے یہاں پر ایک خبر ہیلتھ کے حوالے سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. عالمی ادارے صحت کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک شخص خودکشی کرتا ہے. انسداد خودکشی کے عالمی دن یعنی 10 ستمبر کے حوالے سے عالمی ادارے صحت نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ پھانسی پر لٹک جانا، زہر کھانا اور بندوق کا استعمال خودکشی کرنے کے سب سے عام طریقے ہیں. عالمی ادارے نے دنیا بھر میں حکومتوں پر زور دیا کہ وہ خودکشی کی روک تھام کے لیے مختلف پروگراموں پر کام کریں اور لوگوں کو ذہنی تناؤ پر قابو پانے میں مدد دیں. رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر سالانہ اوسطاً 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں. اسی رپورٹ میں زور دیا گیا کہ کیڑے مار ادویات پر پابندی کے ذریعے لوگوں کی زہر تک رسائی کم کر کے خودکشیوں کی شرح کو 70% تک کم کیا جا سکتا ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ خودکشیاں عالمی سطح پر عوامی صحت کا مسئلہ ہے. ہر عمر، جنس اور مذہب کے افراد اس سے متاثر ہیں اور اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ خودکشی 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے اور 15 سے 19 سال کی لڑکیوں میں جذباتی مسائل کے باعث خودکشی کرنا دوسری بڑی وجہ ہے. اس عمر کے لڑکوں میں خودکشی سے اموات، ٹریفک حادثات اور باہمی جھگڑوں کے بعد تیسری بڑی وجہ ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ہر سال 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں اور یہ تعداد ملیریا یا بریسٹ کینسر یا جنگ یا قتل وغیرہ سے کہیں زیادہ ہے. عالمی سطح پر حالیہ برسوں میں خودکشی کی شرح میں 9.8% کمی آئی ہے، مگر اس حوالے سے اعداد و شمار پیچیدہ ہیں کیونکہ اس عرصے میں امریکہ میں خودکشیوں کی شرح میں 6% اضافہ ہوا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ خودکشی کے مسئلے کی روک تھام ممکن ہے، بس حکومتوں کو اس حوالے سے حکمت عملی کو مرتب کرنا چاہیے اور انہیں نیشنل ہیلتھ اور تعلیمی پروگراموں میں شامل کرنا چاہیے. تو اسی صحت کی خبر کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم زبردستی رپورٹس پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اب چلیے کچھ تھوڑا سا سیر و سیاحت کی بات کرتے ہیں. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ 77 برس کی عمر میں تنہا بغیر کسی کی مدد لیے اور بغیر رکے کشتی کے ذریعے دنیا کا چکر لگا لیا جائے، کیوں نگت سوچ سکتی ہیں؟
بہت مشکل کام ہے. ویسے اتنی عمر میں ظاہر آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا، ایک اکیلے سفر پہ نکلنا تو مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے.
لیکن ایک برطانوی خاتون نے مشکل کام بھی آسان کر دکھایا. ان کا نام ہے جینی سوکریٹس. یہ دنیا کی پہلی عمر رسیدہ خاتون کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں جنہوں نے 320 دنوں میں دنیا کا چکر مکمل کر لیا. ہیمپشائر کے علاقے لیمنگٹن سے تعلق رکھنے والی جینی سوکریٹس نے کینیڈا کے شہر وکٹوریا میں اپنے 320 دنوں کا سفر ختم کیا. سفر کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ کشتیوں کا ایک بیڑا موجود تھا جبکہ سینکڑوں افراد نے بندرگاہ پر ان کا خوش دلی سے استقبال کیا. سفر کے دوران ان کی 38 فٹ لمبی کشتی نیریڈا کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، حتیٰ کہ کشتی کے شمسی پینل بھی ٹوٹ گئے. رائل وکٹوریا یارڈ کلب کے مطابق سوکریٹس سے پہلے مینورو سائٹو کے پاس یہ اعزاز تھا. مینورو سائٹو نے 2005 میں 71 برس کی عمر میں کشتی کے ذریعے دنیا کا چکر لگایا تھا. سوکریٹس نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ دوران سفر انہوں نے 2 طوفانوں کا سامنا کیا. ایک طوفان کی وجہ سے ان کا پورا ایک ہفتہ ضائع ہوا. انہوں نے جہاز رانی 1997 میں اپنے شوہر کے ہمراہ شروع کی تھی. دونوں میاں بیوی نے مل کر یورپ، کیریبین اور امریکہ کا سفر کیا، لیکن 2003 میں شوہر کے انتقال کے بعد انہیں تنہا ہی سمندری سفر کرنا پڑے. تو نگہت، اس خبر کو سن کر تو ہر کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ تنہے تنہا بھی سیاحت کی جا سکتی ہے اور لمبی سیاحت بھی کی جا سکتی ہے. اور آج جبکہ آپ ہمیں سیاحت پر لے جا رہی ہیں اور وہ بھی کوئی نیلے پانیوں والی وادی میں، تو جناب کیا ہی بات ہے، کچھ تفصیل تو بتائیے گا سننے والوں کو.
ہم آپ کو بالکل لے کے جائیں گے سوات، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک زبردست یہ خبر بھی ہے سیاحت کے حوالے سے ہی، اس کو بھی ہم شیئر کرتے چلیں. صبح خیبر پختونخوا کی حکومت نے نتھیا گلی میں قائم گورنر ہاؤس اور وزری اعلی ہاؤس سمیت اپنے 4 ریسٹ ہاؤسز عوام کی بکنگ اور رہائش کے لیے کھول دیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نو آبادیاتی نظام کی یہ نشانیاں جن کی دیکھ بھال پر ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے سالانہ کروڑوں روپے کے اخراجات آتے تھے، اب حکومت کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس ضمن میں سینئر وزیر برائے سیاحت اور کھیل عاطف خان نے بتایا کہ ان کے محکمے نے کارروائی مکمل کر لی ہے اور اب عوام بھی ریسٹ ہاؤس میں بکنگ کروا سکتے ہیں۔ کھولے گئے دیگر ریسٹ ہاؤس میں پولیس ہاؤس اور کرنگ ہاؤس بھی شامل ہے، جن کی بکنگ ٹوریزم کارپوریشن خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ پر کروائی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹ پر میسر معلومات کے مطابق گورنر ہاؤس میں رہائش کے چارجز 40,000 روپے، وزیر اعلی ہاؤس کے لیے چارجز 24,000 روپے، جبکہ پولیس ہاؤس اور کرنگ ہاؤس کے لیے 18,000 سے چارجز شروع ہوتے ہیں۔ صوبائی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ صوبے میں موجود 174 سرکاری ریسٹ ہاؤس کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگلے مرحلے میں 47 جبکہ اس کے بعد 100 ریسٹ ہاؤس کھولے جائیں گے۔ عاطف خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولنے میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ اس سے پہلے ان عمارتوں کو رہنے کے قابل بنانا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے محکمہ سیاحت کو عملے کی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث ان ریسٹ ہاؤسز کی تزئین و آرائش چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بلو واٹر ویلی کی۔ آپ کو ہم سوات میں بہت ساری جگہوں کی اب سیر بھی کروا چکے ہیں، اور آج ہم آپ کو سوات کے علاقے وادی کلاں میں موجود بلو واٹر ویلی کی سیر کروائیں گے۔ بلو واٹر ویلی وادی سوات سے شمال کی جانب 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جہاں پر گلیشیئرز اور آبشاروں سے بہتا آلودگی سے پاک نیلا پانی سیاحوں کے لیے بے حد کشش کا سبب بن رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور آج ہمیں اسی بلو واٹر کی سیر کروا رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔
قدرتی حسن اور دل فریب نظاروں کی وادی سوات میں ایک سے بڑھ کر ایک سیاحتی مقام موجود ہے۔ اس وقت کلام سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بلو واٹر ایریا مقامی لوگوں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس مقام پر دریا کا پانی شوخ نیلا ہے، جو خوشی کے نغمے گاتا محسوس ہو رہا ہے، جہاں پر آ کر سیاح دیرے جما لیتے ہیں۔
بہت پیارا موسم ہے، اچھی جگہ ہے، سب کو آنا چاہیے یہاں پر۔
بلو واٹر میں بہت انجوائے کیا ہم نے، مزہ لیا ہے، اور پانی کا کلر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔
دریا کا نیلا پانی صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں، بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے۔
یہاں پر بہت خوبصورت ویوز اینڈ سینریز دیکھنے آئے ہیں۔
نہیں، بہت اچھا لگا ہے، یہاں پہ کافی چینج ہو گیا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔
صاف پانی اور امن کے گیت گاتے دریائے سوات کے اطراف میں پڑی چارپائیوں پر بیٹھ کر سیاح خوشگوار موسم کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی کر کے ان لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر شعبوں سے رپورٹس لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش۔ پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم اب پہنچ رہے ہیں، اور آپ کو ہم اس خبر سے اس حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ برطانوی شہزادے ہیری کی اہلیہ اور ڈچس آف سسیکس میگن مرگل کا پہنا ہوا عام سا جیکرو ڈینم لباس 2 دن میں فیشن بن گیا۔ 132 برطانوی پاؤنڈ مالیت کا یہ لباس 38 سالہ میگن مرکل نے ہفتے کے روز یو ایس اوپن چیمپئن شپ کے فائنل میں اپنی دوست سرینا ولیمز کا میچ دیکھنے کے لیے پہنا تھا۔ یو ایس چیمپئن شپ کے میچ کے دوران ڈچز آف سسیکس کو اس عام سے لباس میں ملبوس دے کر برطانوی شاہی خاندان کے پرستاروں نے اس لباس کی خریداری آن لائن شروع کر دی۔ رپورٹوں کے مطابق ایک دم بہت زیادہ مانگ بڑھنے کے بعد اس لباس کو فروخت کرنے والوں نے آن لائن شاپنگ پورٹل ای بے پر اسے دگنے داموں میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ میگن مرکل کی اس میچ میں ایک جھلک دیکھنے کے بعد نیلے لباس کے اس ڈینم لباس کو برطانوی شاہی خاندان کے پرستار 280 برطانوی پاؤنڈز میں بھی خریدتے خوش نظر آ رہے ہیں. مبصرین کے مطابق میگن کا اس ڈریس کا چناؤ ان کے رویے میں ایک بدلاؤ کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ برانڈیڈ ملبوسات استعمال کرتی تھیں. میچ کے دوران ڈچز آف سسیکس نے نیلے جیکرو ڈینم لباس کے اوپر سامنے سے کھلا سادہ سرمئی کوٹ اور سرمئی رنگ کا بیگ بھی تھام رکھا تھا. میگن مرکل جمعے کے روز امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچی تھیں, جہاں انہوں نے یو ایس اوپن کا فائنل میچ دیکھنا تھا. تو جناب, سادگی تو کہیں بھی ہو متاثر کیے بغیر رہتی نہیں. اب ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں کہ انتہائی باصلاحیت خاتون سے, جو سادگی لیکن صلاحیتوں اور قابلیت میں اپنی مثال آپ ہیں. رانی شمیم سے آپ کی ملاقات کرا رہی ہیں سادیا زیبرانجا.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کے ایک چھوٹے سے گاؤں جاتری سے تعلق رکھتی ہوں. میں صرف پرائمری پاس ہوں.
یہ ہے رانی شمیم. وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے پرائمری پاس کیا تو مزید تعلیم کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سکول جانے سے روک دیا گیا.
کہتے تھے کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں گی تو لڑکیاں خراب ہو جائیں گی, بگڑ جائیں گی.
لیکن اس قدغن نے رانی کے لیے مہمیز کا کام کیا, اور انہوں نے ذاتی طور پر لکھنے پڑھنے کی کوشش تو کی ہی, ساتھ ہی آس پاس موجود عورتوں کو بھی اس جانب راغب کیا.
ہمارے ایریے میں ایک پروگرام چلا تھا تو اس میں ایز اے ٹیچر مجھے لیا گیا, اور میں نے اپنے گاؤں میں عورتوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا. تو جب میں اس پروگرام کی ٹیچر بنی, تعلیم بالغاں کا وہ پروگرام تھا, تب مجھے یہ شوق پیدا ہوا. تو میں پھر آہستہ آہستہ شاعری کی طرف آ گئی اور میں نے نظمیں لکھنا شروع کر دیں. میں نے سب سے پہلے عورتوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ کام کیا ہے, تو میں نے وہ نظمیں لکھی ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں کام کرتی گئی, اس طرح پھر میں کچھ عورتوں کے رائٹس کے حوالے سے بھی میں نے نظمیں لکھی, جو ہمارے علاقے میں عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی نظمیں لکھی.
ایک استاد کے طور پر رانی تربیتی پروگرام میں حصہ لیتی رہی اور خود کو اس قابل کیا کہ مختلف میتھڈز اپلائی کر کے علاقے کی لڑکیوں کو بھی اس زیور سے آراستہ کیا.
میں نے جو پڑھایا ہے, اگر میں نے اڈلٹ لٹریسی پہ کام کیا ہے تو مجھے وہ جس ادارے کے ساتھ میں کام کرتی تھی وہ ٹریننگ دیتے تھے, اور باقاعدہ اس کورس کی کتابیں ہوتی تھی. پہلے میں وہ پڑھتی تھی, ٹریننگ دیتے تھے, وہ پڑھتی تھی, ان کا مطالعہ کرتی تھی, اس کے بعد پھر میں عورتوں کو پڑھاتی تھی.
رانی کے حساس ذہن نے جب آس پاس کی خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک دیکھا تو اس درد کو شاعری کی شکل دے ڈالی.
جو میں نے شاعری کی ہے, جتنی میری تعلیم تھی, جتنا میرا دماغ کام کرتا تھا, میں نے جو میرے علاقے میں, میرے ایریے میں عورتوں کے لیے جو ناانصافیاں کی جاتی ہیں, ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, ان پہ گھریلو تشدد کیا جاتا ہے, ان پہ ذہنی تشدد کیا جاتا ہے, تو وہ سارے تشدد کو دیکھ کے جو ہمارے ایریے میں عورتوں پہ کیا جاتا تھا, ان ساری چیزوں کو جب میں دیکھتی تھی, پھر میں ان کو لکھتی تھی, پھر میں لفظ ڈھونڈتی تھی کہ میں کس طرح ایک شعر کو میں کس طرح سے پورا کروں گی, تو بس پھر اس میں کچھ ذہن بھی تھا, کچھ اللہ تعالی دماغ کھولتا تھا, تو بس مجھے وہ لکھنا آ جاتا تھا شعر میں جو بھی لکھتی تھی. سب سے پہلے جب میں تعلیم بالغاں کی ٹیچر بنی تھی اور میں نے اپنے گاؤں میں دو کلاسیں پڑھانا شروع کی تھی, تو سب سے پہلے میں نے یہ نظم لکھی تھی. پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمال, ہو پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمال, ہو بڑی سستی تلیم جے ہے جمال, ہو ذرا غور نال سوچئے ہے جمال, ہو ذرا غور نال بولیے ہے جمال, ہن لگیاں نے خبراں ہے جمال, ہو تعلیم دیاں قدراں ہے جمال, ہو قسمت نال ڈگے ہے جمالو, شالا یاد نہ وسری ہے جمالو, پڑھنا بڑا ضروری ہے ہے جمالو, اے حکم حضوری ہے جمالو, پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمالو, اے ادارہ لاہوروں آندا جے ہے جمالو, تلی میں بالگاں پڑھاندا جے ہے جمالو.
آپ نے گفتگو سنی پرائمری پاس استاد اور شاعرہ رانی شمیم کی. سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اب
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی آخری رپورٹ سے پہلے حسب معمول ہم واپس بہجت کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں آج شو بز میں وہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں. تو بتائیے بہجت جی کیا خبریں ہیں.
بہت دلچسپ کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس. مثلاً ایک تو دلچسپ خبریں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر عابد علی صاحب کے انتقال کی. پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار عابد علی جمعرات کی شام کو انتقال کر گئے. گزشتہ چند روز سے کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. ان کی عمر 67 سال تھی اور وہ کئی ماہ سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. گزشتہ چند روز سے وینٹیلیٹر پر بھی رہے. ان کی اہلیہ نے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ان کے انتقال کی خبر پر سوشل میڈیا میں بھی بہت دوسرے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. معروف اداکارہ ارمینا خان نے لکھا کہ عابد علی آپ لیجنڈ تھے ہیں اور ہمیشہ ہماری انڈسٹری کا چمکتا ستارہ رہیں گے. اداکار فیصل قریشی نے ایک ٹویٹ میں اپنے پیارے دوست اور سینئر اداکار عابد علی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے دکھ کا لمحہ ہے. یہ آپ کو بتاتے چلیں, عابد علی 1952 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے ہی حاصل کی تھی. کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا جس کے بعد وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سے منسلک ہوئے. 1973 میں ان کی ڈرامہ سیریل جھوک سیال بہت مقبول ہوئی اور پھر ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے. عابد علی کو شہرت امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے ڈرامے وارث سے ملی. انہوں نے ٹیلی ویژن کے لاتعداد ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. ان کی بے مثال اور منفرد اداکاری پر انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اداکاری کے بعد عابد علی نے 1993 میں ڈراموں میں ڈائریکشن بھی شروع کر دی اور ان کا پہلا کامیاب ڈرامہ دش تھا, جبکہ دوسرا آسمان پہلا ایسا ڈرامہ ہے جو ان کی ڈائریکشن میں پاکستان سے باہر پکچرائز ہوا. انہوں نے کئی فلموں میں بھی کام کیا. تو دوسری میرے پاس خبر ہے اٹلی کے شہر وینس میں سجے 76ویں وینس فلم فیسٹیول میں ٹاڈ فلپس کے فلم جوکر نے بہترین فلم کے لیے گولڈن لائن ٹرافی حاصل کر لی. فلم جوکر کے ڈائریکٹر ٹاڈ فلپس کہتے ہیں کہ ماضی میں کامک کرداروں اور جوکر کے موضوع پر فلمیں بنانا اور فلم بنوں کا اسے خوش دلی سے قبول کرنا ایک روایت تھی, لیکن جدید ٹیکنالوجی کا یہ دور ایسی فلموں کی کامیابی کے لیے ایک رسک ہے. ان کے بقول اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دور حاضر کا فلم بین کہانی کی سچائی پر سمجھوتا نہیں کرتا. ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ فلم میں جدید ٹیکنالوجی کے علاوہ ماضی کی جھلک بھی شامل کی جائے, لہذا یہ تجربہ کامیاب رہا. فلم کی ایک اور وجہ فلم کی کہانی ہے. فلم کا ٹریلر جاری ہوتے ہی اسے پذیرائی ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. فلم کے ٹریلر میں کہانی کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا, تاہم پریمیئر کے بعد فلم بینوں نے اس کی کہانی کو بہترین قرار دیا. وینس فلم فیسٹیول کا میدان مارنے کے بعد جوکر کی نظریں اب آسکر ایوارڈز پر ہیں. گزشتہ 2 سال کے دوران وینس فلم فیسٹیول میں ایوارڈ یافتہ فلمیں روما اور دا شیپ آف دا واٹر آسکر ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہیں. اور آخری خبر میرے پاس ہے پاکستانی اداکارہ مہوش حیات اور بالی ووڈ ایکٹریس پریانکا چوپڑا کے شوہر نک جونز کی تصویر جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. زیادہ دن نہیں گزرے کہ بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کے کچھ ٹویٹس کی وجہ سے پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب جب مہوش حیات اور پریانکا چوپڑا کے شوہر نک جونز کی تصویر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق نک جونز اور مہوش حیات کی ملاقات نیو یارک کے آرتھر ایش اسٹیڈیم میں یو ایس اوپن کے مینس سیمی فائنل کے موقع پر ہوئی اور دونوں نے ایک ساتھ تصویر بنائی جو کہ میڈیا پر پوسٹ کی ٹاپ ٹرینڈز میں آ گئی. انسٹاگرام نے اپنی پوسٹ میں مہوش حیات کا کہنا تھا کہ یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں نک جونز سے ملاقات ہوئی, ہم دونوں میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ کہ ہم دونوں رافیل نڈال کو سپورٹ کر رہے تھے. رافیل نڈال نے نہ صرف یہ میچ جیتا بلکہ فائنل جیت کر 4th بار یو ایس اوپن کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا. مہوش حیات کی یہ خوش قسمتی بتائی جاتی ہے کہ اس موقع پر پریانکا چوپڑا موجود ہی نہیں تھی, وہ اپنی فلم دا اسکائز پنک کی پروموشن کے لیے ٹورانٹو فلم فیسٹیول میں موجود تھی. تو جناب ان خبروں کے بعد اب واپس چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ شو بز راؤنڈ اپ میں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. شوبز راؤنڈ اپ کی طرف ہی لیے چلتے ہیں. اس ہفتے شوبز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ نیا ہے, کچھ فلموں کے ٹریلر بھی ہم آپ کو سنوائیں گے, جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
سائم صادق کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ڈارلنگ نے وینس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بیسٹ شارٹ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. وینس فلم فیسٹیول کو دنیا کے سب سے پرانا فلمی فیسٹیول قرار دیا جاتا ہے, اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب کسی بھی پاکستانی فلم کی سکریننگ وینس فلم فیسٹیول میں ہوئی اور وہ ایوارڈ بھی جیتنے میں کامیاب رہی. ڈارلنگ پہلی پاکستانی فلم ہے جو تین بڑے فلمی فیسٹیول یعنی کانز, برلن اور وینس میں پیش کی گئی ہے. اس فلم کو ٹورنیٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی پیش کیا جائے گا. فلم ڈارلنگ کی شوٹنگ لاہور میں کی گئی تھی, جس کی کہانی لاہور کے تھیٹر ڈانس کی تھیم پر تھی. اس فلم میں مہر بانو اور نادیہ افغان نے اہم کردار نبھائے تھے, جبکہ عبداللہ ملک اور علینا نے فلم میں مرکزی کردار ادا کیے. ہالی ووڈ فلم بیڈ بوائے فار لائف کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
Here we go again.
You want your legacy to be muscle shirts and body counts?
فلم کی کاسٹ میں ول سمتھ, مارٹن لارنس, ونیسا الیگزینڈر, چارلز ملٹن اور نکی جیمز سمیت دیگر اداکار شامل ہیں. فلم 17 جنوری 2020 کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ہالی ووڈ فلم ریمبو 5 لاسٹ بلڈ 20 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی.
With knives, with his bare hands, Rambo was the best.
I finally came home.
Uncle
Dad! To defend the only family I've ever known.
ایکشن اور تھرل سے بھرپور اس فلم میں سلویسٹر اسٹالون مرکزی کردار ریمبو میں ایک بار پھر سے جلوہ گر ہوں گے. فلم کی دیگر کاسٹ میں پیز ویگا, آسکر جینیڈا, ایڈریا بیریزا, اروین کوہان, جاؤ کوئن کوسیو اور سرجیو سمیت دیگر اداکار شامل ہیں. اداکار شمون عباسی کی فلم درج 18 اکتوبر کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.
میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتہ ہے, اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر آج ان دونوں گناہ روکا گیا تو کل یہ 2 سے 2000 ہو جائے گی.
بھارت کی بھوک, پیسے کی بھوک, زمین کی بھوک, کرسی کی بھوک, کوئی نظر نہیں آتی, تمہیں میری بھوک نظر آتی ہے.
کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ اور بھی کھانے کا دل چاہتا ہے کبھی؟ جس جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی, اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں.
فلم درج کی کہانی پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کے لاپتہ افراد کی تلاش پر مبنی ہے. فلم کی کہانی اور ہدایت کاری کے فرائض شمون عباسی نے خود انجام دیے ہیں. فلم کے کاسٹ میں شمون عباسی, ماہرہ خان, نعمان جاوید اور حفیظ علی سمیت دیگر اداکار شامل ہیں. پاکستانی شوبز ستاروں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے میں کشمیر ہوں گانا ریلیز کر دیا ہے.
مسکراتی چادروں میں غم کے آنسو تول کے
چل دیے ساتھی میرے مول کے,
اب نہ کوئی ہے ٹھکانا, صرف اندھیری رات ہے.
چل دیے
انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے. یہ گانا ابھرتے گلوکار ریحان ناظم اور نمرہ رفیق کی خوبصورت آواز میں پیش کیا گیا, جس میں نامور شوبز شخصیات نے موجودہ حالات پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا. سیرت فاطمہ, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. یہ شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پی او بکس نمبر 1399 اسلام آباد, اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نیکا تمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے انجینئر جسٹن ٹویٹس کے ساتھ. اب آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. جب تک اجازت دیجیے اور ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.